السلام على سيد المرسلين وعلى آل تابعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي لا يزل ربي ولا ينسى علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، علم کی قدر علم والوں کو ہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے بغیر یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ علم دو قسم ہے، ایک وہ قسم ہے جس کو ہم ظاہری دیکھتے ہیں، استاد کی محتاجی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، علمہ شدید القوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اسی طرح درجے بدرجے ہم تک یہ چیز پہنچی اور یہ آگے جاتی رہے گی۔ دوسرا علم وہ ہے جس میں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر استاد کی اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے بچوں اور جانوروں کا علم۔ صوفی ان کو اپنا علم سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ جانوروں کا علم ہے۔ چڑیا کو چگنا کس نے سکھایا؟ انڈے سے بچہ نکلتے ہی چگنے لگ جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ماں کے چھاتی کو چوسنے لگ جاتا ہے، یہ علم کس نے دیا، کس استاد سے پڑھا؟ اس علم کا تعلق ہے زندگی کے ساتھ۔ کئی باتیں ہماری بھی ہیں جہاں استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود سیکھ جاتے ہیں، لیکن جس علم سے زندگی بنے، جس علم سے انسان اپنی زندگی سارے، جس علم سے انسان عذاب سے نجات حاصل کرے اور جنت کا مستحق بن جائے، وہ علم وہی ہے جس کو ہم ظاہر علم کہتے ہیں۔ اور وہ علم ہے معصوم علم، جو ایک دوسرے کے نقل سے ہم تک پہنچا، وہ قرآن کریم اور اس کی تفسیر، جس کو ہم حدیث بولتے ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے، جو حدیث میں واقعہ آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کہا تھا، تو آپ ان کے ساتھ پڑھتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ لا تحرق بھی لسان کے تجربے ان علینا جمع ہوا قرآن کا فائدہ کرم لا فتب قرآن سم ان علینا بیا، جب ہماری طرف سے پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھیں، اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیں، بلکہ جب ہماری طرف سے پڑھا جائے پھر اس کے بعد آپ پاک رہیں۔ تمہیں فکر ہے کہ میں اس لیے بڑھوں تاکہ میں بھول جاؤں، میرے ذہن سے نکل نہ جائے، سو یہ بات نہیں ہے، تیرے سینے میں جمع کرانا، تجھے یاد کرانا، یہ ہمارا کام ہے۔ سن گرو کا بھلا تنسا، بھلا ہم جس کو پڑھائے وہ بھی بھلا دے، یہ نہیں ہوگا۔ اور تمہیں صرف اتنی فکر ہے، ہم نے کچھ اور انتظام بھی کیا ہے۔ تم میں نالے نہ بیان، اس کا بیان بھی ہمیں سمجھانا ہے، اس کا تفسیر بھی ہم نے سمجھایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی مثلا 10 آیت قرآن کی سیکھتا تھا تو آگے جانے سے پہلے ان پر عمل، ان کا معنی، ان کا مفہوم سب سیکھ جاتا تھا، ان کے عمل کیسا کیا جائے۔ اب وہ عبد الرحمٰن السلمی صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو سنایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو سنایا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 10 آیتیں پڑھتے تھے تو دوسری 10 آنے سے پہلے ان کا عمل ہو جاتا تھا، ان کا مفہوم بھی سیکھ جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن اور اس پر عمل دونوں ساتھ سیکھا مکمل کیا۔ تو یہ وہ علم ہے جو ہم تک پہنچا، جس کو علم کہا جاتا ہے، جس سے دین کا پتہ لگتا ہے، جس سے صراط مستقیم معلوم ہوتی، جسے لیے کہا گیا ہے ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا بیان اور حق باطل کرنے کا طریقہ اسی کتاب میں ہے، اسی سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے صحیح اور غلط، صحیح رستے کی تمیز ہوتی ہے۔ تو اس علم کے سیکھنے کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اس علم کو سیکھو۔ خیر الناس من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے کا معنی یہی ہے کہ ان کا مفہوم، ان کا مطلب، کیا اللہ کا حکم ہے، کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کون سی پسند نہیں، کون سا مال اللہ کے ہمیں قریب بنائے گا، کس سے ہم وجہ سے ہم بعید ہو جائیں گے، یہ اس تعلیم ہم کو ملتی ہے۔ لیکن جب تک مسلمانوں میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے علم کی عزت کرتے تھے، اس کو اپنا مشعل راہ جانتے تھے، تو ان کے پاؤں مضبوط تھے، ان کی جماعت مضبوط تھی، ان کی شیعہ مضبوط تھا، اور صحیح راہ اور زیادہ پاؤں قائم تھے۔ جب اس کے ساتھ تیسری چیز کو ملایا گیا، تیسری چیز ہے وہ فہم یا فقہ، یعنی سمجھنا۔ سمجھ ہر ایک آدمی کو اللہ نے عطا کی ہے، تو سمجھ جو ہے اس کو دین سمجھنا، دین کی سرل سمجھنا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا آ کے ہو سکتی ہے، فہم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، مقدمات ترتیب دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بات ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی قسم کا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے خطا کا امکان ہو، غلم یہ جان لوں اے وجہ، اس کی کسی قسم کی کوئی بات ٹیڑھا پر نہیں ہے اس میں جو غلط ہو۔ یستنبئون کا حق الہو قل ای و ربی انہ الحق، تم سے پوچھیں کہ سچ بتاؤ یہ حق ہے، کیا باتوں اور مناظروں کو چھوڑو، ہم تم سے نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بات بتاؤ، یہ فری مجلس ہے، فری مجلس کو بولتے ہیں، واقعی یہ حق ہے جو تم نے کہا ہے، فرمایا قل ای و ربی انہو الحق، فرماؤ میرے فرماؤ میں دیوا دوں کہ میرے پروردگار کی قسم یہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے یہ وہ اعلیٰ تعلیم ہے، وہ اعلیٰ علم ہے جس سے ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو مقام مسلمانوں کا ہونا چاہیے. جنہوں نے یہ فقہ بنائی انہوں نے اس کو مقام دینے کے لیے ایک قاعدہ بنایا کہ تعلم الفقہ اولا من تعلم القرآن. یہ قاضی خان کی بات ہے، دو نقطہ علم موجود ہے کہ فقہ کا سیکھنا سارے قرآن سے سیکھنے سے بہتر ہے. بعض قرآن ایک دو سورتیں جس سے ہم نماز پڑھ لیں وہ تو خیر افضل ہے، لیکن سارا قرآن انسان سیکھے اس سے فقہ کا سیکھنا بہتر ہے. اب یہ غلو ہے یا کتنا غلط ہے یہ تو بعد بعد میں آتی ہے. سردست یہ سوچنا ہے کہ افضل کیوں کہا گیا. سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کوئی احکام کی کتاب نہیں، فقہ کیوں کہ احکام کی کتاب ہے. قرآن مسائل کی کتاب نہیں، فقہ کی کتابیں مسائل کی کتابیں ہیں. اسی لیے اس کو افضل کہا کہ وہ سیکھنی چاہیے تاکہ انسان کو مسائل معلوم ہو. شادی شاگردی کا زمانہ ہمیں یاد ہے، پڑھتے تھے نیا نیا آتا تھا شاگرد ہو، سارے شاگرد سے پوچھے بھائی تم کیا پڑھتے ہو، کہاں پڑھے ہو، کس طرح پڑھے ہو، یہ ہوتی ہے باتیں ہمیں زمانہ سن. ایک شاگرد سے میں نے پوچھا یار تم کیا پڑھا ہے، کیا پڑھتا ہے، نیا فلا فلا کتابیں پڑھی ہیں، فلا پڑھی ہیں، فلا پڑھی ہیں، فقہ میں فلانی کتابیں، نحو میں، صرف میں، منطق میں، فلسفہ میں، بیان میں، یہ کوئی حدیث کتاب پڑھیے. تو کہتا ہے استاد نے ہم سمجھایا کہ پہلے فقہ پڑھ لو، مسائل سیکھ لو، پھر حدیث پڑھ لو. اچھا بھی حدیث مسائل کی کتاب نہیں ہے، سمجھ آئی بات، مسائل کی کتاب نہیں. اس کا معنی یہ ہوا، اس طرح کہا کہ اس کو مقام دیا کہ تعلم الفقہ اولا من تعلم تمام القرآن، سارے قرآن کے سیکھنے کے بدلے میں فقہ کا سیکھنا بہتر ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اس قوم کو ہم سمجھے دین کے رکھوال، ان کو ہم سمجھے دین کے یعنی ستون، دین کے اساتذہ، دین کے ائمہ، دین کے مجتہدین، دین کے علماء سمجھے. یہ بات نہیں. قرآن کریم مسائل کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، تبیان لکل شے، سب جس کو بیان کیا. البتہ یہ بات ہے کہ ان کے سمجھنے کے لیے شرح کی توضیح کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے پاس قرآن کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ اس کو کھول کے لوگوں کو سمجھائیں، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کا مقصد مراد، اور اس پر عمل کا طریقہ سمجھائیں. جب اس معاملے پہ آئیں گے اب کوئی مسئلہ نہیں رہتا. احادیث کے کتب کو دیکھو، ساری کتابوں میں کئی مسائل، بہت سے مسائل، کوئی مسئلہ پیچھے نہیں رہتا. کسی کو صراحت، کسی کو عموم کے تحت سارے مسائل نے بیان کر دیے. یہ غلط بات ہے کسی نے اسے بیان نہیں کیا. ان کے ابواب دیکھو، جس کتاب کو اٹھائیں گے نیا رنگ آپ کو نظر آئے گا، استنباط کا، مسائل کے نکالنے کا، احادیث کے سمجھنے کا. یہ تو انہوں نے ایک کہاوت بنا لی ہے کہ انتم السیادلہ ونحن الاطباء، تم تو ہو دواؤں کے بیچنے والے، علاج کرنے والے ہم ہیں. ایک ہوتا ہے میڈیکل اسٹور، قصائی کی دکان, وہ صرف دوائیں بیچتا ہے, لیکن علاج کرنے والا حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ جو دوائی لکھ دے گا وہی دوائی دکان سے لے کر اس کی بتائی ہوئی طریقے سے استعمال کیا جائے گا. تو کہتے ہیں محدثین جو ہیں وہ سیادلہ ہیں, یعنی اسٹور والے ہیں, وہ تو حدیثیں سنا دیتے ہیں, لیکن نحن طبیب تو ہم ہیں کہ ان کی رموز کو ہم کھولتے ہیں. ابھی اور رموز باقی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے رموز کھول دیے. جہاں تک ہماری حیثیت تھی علمی, ہمارے فہم کی حیثیت تھی جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے, ہمارے اندر جس ودیعت, جس فقاحت کو, سمجھ کو اللہ نے ودیعت رکھی ہے, اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا, اس سے آگے سے ہمارا کوئی سہوکار بھی نہیں. آگے کیا کہیں گے ہم, جو آپ نے سمجھایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ بھی جو آپ نے سمجھایا وہ بھی سیاد ہے, وہ بھی ایک اسٹور ہے, ایک کسائی کی دکان ہے, باقی ان کے استعمال کا رہے گا تو ہم جانتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہماری جہالت کو دیکھ کر وہ جو کہیں وہ کر سکتے ہیں. مرد کے میدان بن گئے, میدان کے مرد بن گئے. کیوں؟ علم ہمارے پاس نہیں ہے, ورنہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے تھوڑا بہت, وہ ان کے ابواب و تہاجم کو دیکھیں تو ان سے کئی کو میلوں آگے ان کا علم ہے. اللہ کے بندوں کا ان کے پاس فقاہت نہیں تو حدیث کو سمجھے کیسے, نقل کیسے کیا, ان کی حفاظت کیسی کی, ان میں موقوف و مقفو کا فرق کیسے کیا کہ یہ الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, یہ نبی صحابی کے الفاظ بڑھائے گئے. یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے میں چند مثال پیش کرتا ہوں. شیعوں نے روایت پیش کر دی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جنت سے ایک سیب لا کے دیا, میں نے وہ سیب کھایا, اسی سیب سے جو نطفہ ہوا اسی سے فاطمہ پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اڑ اللہ کی. مدثر نے کہا بھی بات تو آپ نے کر دی, روایت تو آپ نے پیش کر دی, سند بھی بنا لی, ذرا ایک بات ہمیں سمجھاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام جو نبوت میں آیا پہلی ملاقات ہوئی غار حرا پر, جب نبوت آئے وہ جبرائیل آیا, فاطمہ تو ولادت سے نبوت سے پہلے پیلاوں پیدا ہو چکی تھی, جبرائیل کب آیا سیب لے کے؟ نبوت تو تھی نہیں اس وقت, جب فاطمہ پیدا ہوئی نبوت تو تھی نہیں, جبرائیل کب آیا اور کب لے آیا؟ سمجھ آئی بات؟ مگر تو یہ علم نہیں ہے, فقاہت کے بغیر بات سمجھ جاتی ہے. بغداد میں خلیفہ کے سامنے عیسائیوں نے کتوہ پیش کیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نشان ہے, صحابیوں کے گواہیوں کے دستخط ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ خیبر کے یہودی پر جزیہ معاف. ایک طرف تو جزیہ کا حکم قرآن میں ہے, حتی جزیہ یدی و مسافرین, دوسری طرف احادیث جزیوں کی موجود ہے, خلفائے راشدین اس جزیہ لیتے رہے, دوسری طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مبارک کا نشان, صحابہ علیہ السلام کے شہادتیں موجود ہیں. اب کہا جائے یہ ایک مسئلہ ان کے لیے مشکل بن گیا. وقت کا عالم تھا ابو بکر خطیب بغدادی کو بلایا گیا, انہیں دیکھ کر کہا کہ ہذا مزمم, یہ بنایا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, جرتو بنایا ہوا ہے. اس نے لمبی تقریر کی, اس نے آخر میں کہا اور تو باتیں اپنی جگہ پر, صرف یہ سوچنا ہے یہ جو فیصلہ لکھایا گیا یہ خیبر کے وقت کا لکھایا گیا کہ خیبر کے وقت فتح ہوئی, آپ نے ان کو لکھ کے دیا. اس میں گواہی ایک تو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ, اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھا, وہ تھا غیر مسلم, مسلمان ہوا تھا فتح مکے کے وقت. تو کیا آپ نے کافر کو گواہی کے لیے بلایا؟ مسلمان کو نہیں ملا. پھر اس میں گواہی ہے سعد بن معاذ, وہ چند سال پہلے خبر سے پہلے فوت ہو چکا تھا, تو قبر کے نکل آیا کہ شہادی چھان شاید گواہی نہیں, مولا ظاہر ہو گیا, بھید کھل گئے. تو اس طرح جھوٹ نہیں کر سکا. کیا یہ بات علم کے بغیر ہو سکتی, فقاہت کے بغیر ہو سکتی؟ سوچے تو صحیح. ان کی کتابوں دیکھو سارے جھوٹوں سے بھرے, ہلایا جھوٹوں کا پلندہ ہے, جھوٹی روایتوں کا پلندہ ہے. آپ خود دیکھیے ان کو چھوڑ کے اپنی کتاب ذیلی کو مقابلہ کریں تو سارے جو ہے جھوٹوں کا پلندہ ہے. تیسری مثال, اسود بن خلیل نامی یہ شخص تھا, اسود بن خلیل, اس نے ایک روایت پیش کی سند کے ساتھ, عبداللہ بن مسعود تک سند پہنچائی, جس میں یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور چاروں خلیفوں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. ان میں سب لوگ جو تھے کوئی رفع دین نہیں کرتا تھا, نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے تھے پھر ہاتھ نہیں اٹھایا, نماز چل پڑی. محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ تو ہمیں سمجھا اور رائے تو آپ نے نقل کر دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ امیر اللہ کی خلافت میں فوت ہو گئے, پھر کب عثمان کے پیچھے نماز پڑی اور علی کے پیچھے نماز کب پڑی؟ یہ سمجھاؤ, کہتے علم نہیں, یہ علم نہیں. ان کے ابواب دیکھو, ان کی تعاجل دیکھو, میراث کا باب کھولو. کہتے میراث تو ہمارے محتاج ہیں, محدثین نے جو ابواب بنائے عجیب عجیب مسائل نکالے. کہتے نماز حدیث میں ہے ہی نہیں, فقہ میں حدیث میں نماز بیان ہی نہیں, بھائی فقہ میں بیان ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو پھر ان سے پوچھیے کہ جناب جب حدیث میں نہیں تو فقہ والوں نے کہاں سے لائی, اندر سے نکالی, کہاں سے لائے یہ مسائل, کہاں سے سیکھے؟ پھر تم جھوٹے ہو, پھر ہمارے کام سے خراب ہوگی, بات جھوٹی ہو گئی. اگر حدیث سے لیا ہے تو پھر یہ جھوٹے حدیث میں نہیں, تمہیں نہیں ملتا, تمہاری جہاد. محدثین سے پوچھو جن کا یہ کام ہے, ان کے آگے دوسرا ہو گیا, آگے بیٹھو تمہیں بتائیں گے کہاں میں بیٹھ کر اللہ کو مارا, یہ کوئی نشان نہیں تھا, کوئی بات نہیں. تو جو فقاہت ان لوگوں کو بات کسی کے پاس, یہ علم یہ تھا, یہ علم سیکھے, علم جدل کا, جھگڑے کا, اگلے کو خاموش کیسے کرائیں, چکا لگا کر کیسے اس کو خاموش کرائیں, یہ چیز ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ. بمر اللہ تو وہی بھیجتا ہے نبیوں کے پاس, اور کو کسی کو مقام نہیں, لیکن شیطان کے پاس نبی تو نہیں ہے, شیطان کے اولیاء ہیں, دوست ہیں. شیطان ان کو وہی بھیجتا ہے کس لیے؟ لیجادلو, تمہارے ساتھ جھگڑا کریں, سوال جواب کریں, شبہ پیش کریں, اعتراضات کریں, تول دلائیں, تاکہ وہ لاجواب ہو جائے. اگر لاجواب ہو گیا تو بابا جی معاملہ بن گیا, اگر نہ بنا تو کم از کم چند بیٹھے ہوئے لوگ, بہت سے لوگ شکوے بڑھ جائیں گے, پھر بھی کام بن گیا شیطان. تو یہ شبہات ان کا علم ان کے پاس باہر, کتاب الہین ان کا پڑھو, ہینے جو بتلاتے ہیں کس طرح جان چھڑائی جائے. فتاوا سراجی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں زکات بھی نہ دوں اور کو زکات بھی دوں, کتنا اچھا نسخہ ہے, زکات بھی نہ دوں اور گناہگار بھی نہ, کتنا بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکات پر تو ہوتی ہے سال پورے ہونے کے بعد, جو ملکیت سلامت بارہ سال میں جس کے پاس رہی ہے اس میں سے زکات ہے, اگر سال سے پہلے وہ ختم ہو گئی یا نصاب سے کم ہو گئی تو زکات نہیں اس میں, ٹھیک ہے. اس لیے صورت یہ ہے کہ اپنا مال سال پہلے ہونے سے کسی اور کو ہبا کر کے دے دے, ہدیہ کر کے دے دے, لیکن ایسا آدمی ہو جس نے کہا لی میں یسی کو بھی, اس پہ بھروسہ کام جائے گا, یسی کو بھی جس پر بھروسہ ہو, سم میں یس کو ہب میرے, ایک اس کو دے دے, میں نے یہ تم کو دی سب بات, اب مال ختم ہو گیا, اب کہنا یار یہ مجھے دے, اچھا میں نے تم کو دیا, اب نیا مجھے آج ملا, اب جو بارہ مہینے میں اور رہ سکتا ہوں, آٹھ مہینے بارہ مہینے اور رہ سکتا ہوں, جو بارہ مہینے پورے ہونے پائے پھر ایک دن پہلے کسی کو دے دے, پھر اسے واپس لے لے, رند کے رند بھی رہے
ہاتھ سے جنت بھی نہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے فقاہت. ہیل بازی, کسی کو بچانا ہیلا ہیلے کی طرح سے, تو یہ تو ہو سکتا ہے. ایسے ایسے ہیلے کے مسئلے ہیں, اسپیکر لگا ہوا ہے, مجھے بیان کرنا شرم آتا ہے. والا تم سنو کان پکڑو, جو ہیلے سکھائے لوگوں کو. یہ تو ایک مثال زکات کی آپ کو دے دی ہے, ویسے کئی مثالیں. تو بھائیو یہ علم جو ہے وہ ان کے پاس ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کیا حکم دیا, کس طرح نماز پڑھی, کس طرح وضو فرمایا, کس طرح حج ادا فرمایا, عمرہ کس طرح فرمایا, رمضان کے روزے کسی طرح ادا فرمائے, زکات کا جمع کرنے کا انتظام کیسے کروایا, اور بے شرح کے احکام کیا سمجھائے, ترک و میراث کے لیے کیا کیا رہنمائی ارشادات فرمائے, اور اسی طرح نکاح و طلاق کی بابت آپ نے کیا کیا ارشادات ہیں, یہ محدثین کے پاس ہے. تمہارے پاس یہ ہے, اس طرح کسی کی بیوی چھڑوائی جائے, کس طرح کسی کو حرام حلال کر دیا جائے. ہاں جی, مثلا جبری نکاح, جبری طلاق, جبری طلاق دلوائی جائے, کہتے ہیں جی ہمارا مذہب سب سے صحیح, بڑے لوگ ہمارے طرف ہیں, بادشاہ جتنے تھے ہمارے مذہب پہ تھے. کیوں نہیں, دین بنا ان کے لیے. اب جبری طلاق تو اس کے بڑے لوگ فائدے لیں گے, بڑے آدمی جس کی بیوی پسند آئی تو دھمکیاں دے کے اس کو بندوق داری صاحب کے رکھ کے طلاق دلا دی. ہوتے ہیں واقعی, کئی ہوئے ہیں واقعی, طلاق دلوا کر شادی کر لیے. اب آپ سوچیے خود اپنے دل سے پوچھ کر, اس وقت کل پکوائن افتا کر مستور حدیث ہے کہ دوسروں کی فتوا تو ہے, پہلے اپنے دل سے فتوا پوچھو, ایماندار کو صحیح فتوا ملے گا. آپ خود سوچیے کہ ایک آدمی جس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے, اللہ کے کلمے کے ساتھ وہ حلال بنی اس کے لیے. اللہ کا کلام پڑھ کے نکاح کیا جاتا ہے نا, تو اللہ کے کلام سے اس کو اپنے لیے حلال کیا. سمجھ آئی بات؟ اب اس کو جبری چھڑوانا, زبردستی سے چھڑوانا, اس کا دل نہیں مانتا, بچارا جان بچانے کے لیے جیل کے دھمکی سے اور دھمکیوں کی وجہ سے بچارا طلاق دے دیتا ہے, کیا طلاق پانی چاہیے؟ کسی کا دل مانتا ہے مسلمان کہ طلاق پانی چاہیے؟ اگر اس کو کسی اور نکاح کیا نکاح ہوگا, لیکن یہ کہتے ہیں ہو جائے گا, یہ طلاق پڑ جائے گی, طلاق واقعی کو طلاق دے دی نہ پڑ جائے, دے دی سے پڑ گئی. تو اس طرح کا ہیلا کر کے اور کسی بڑے آدمی کو خوش کیا جائے, یا کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا جائے, تو یہ بات ان کے نزدیک, یہ فقہ ان کے ہاں ہے. لیکن جو فقہ قرآن و سنت کے اندر ہے, جس کے لیے رسول اللہ فرمایا تفقہوا بالدین, اللہ نے فرمایا یا قرآن دنیا کے میں اللہ کا فقہ بالدین, دین میں سمجھ دینا, وہ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے, دین زمین پر نہیں ہوتا ہے بھائی. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ 40 ماں نے بیٹ کا شہید بنائی, اور یہ ہے یہ ہے, اتنی مدد لوگ اس سے کہا جاتے وہ ہو 40 آدمی, ان کا بھی علم ہوگا, ان کی فہم ہوگی, ان کی تحقیق ہوگی, بڑے ماہر ہوں گے, ان کو دگڑیاں سجاد ہوں گی, انہوں نے جو بدلا کہا ہو سکتا ہے. یہ نہیں سوچا بھائی 40 ہو یا 500 ہو یا ہزاروں, اگر فیصلہ انسانی ہے, ہاں اگر فیصلہ انسانی ہے تو انسانی فیصلہ انسان پر کہوں کو کر سکتا ہے, یہ تو دلیل ہے. انسان کو انسان پر حاکم قرار دینا, انسان پر حکومت اللہ کی ہوگی, ذریعے قرآن حدیث کے, یہ ہے اللہ کی حکومت, یہ ہے اللہ کی بادشاہ. تو قرآن کی حکومت, حدیث کی حکومت, یہ تو اللہ کی حکومت ہے. تو وہ تو انسان پر حکومت ہو سکتی ہے, تو انہوں نے علم کو مخلوط کر دیا, علم کو مخلوط بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس دین پہ نہیں رہے, ورنہ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ علم دین آسمان سے لیا جاتا تھا, زمین سے نہیں. دین کہاں سے لیا جاتا تھا؟ آسمان سے.
کتاب الثقات رہبان میں ایک واقعہ ہے، حسین بن بشیر مشہور راوی ہیں، امام احمد کے استاد بھی ہیں، ابن ابی شیبہ کے استاد ہیں، امام احمد کے نہیں ابن ابی شیبہ کے استاد ہیں. ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا حدیث کے مطابق. تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ تو اس طرح کہتے ہیں، دوسری طرح بتائے، وہ تو یوں کہتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا ھذا ان العلم لا یؤخذ من الصفر، یہ زمین سے علم نہیں لیا جاتا ہے، دین علم سے نہیں لیا جاتا ہے، وہ آسمان سے آئے گا. سب کا یہ طریقہ تھا، دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی پیروی کرو جو کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے. کتنا صحیح ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی پیروی کرو جو کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے. کتنا صحیح ہے. ما انزل، جو اتارا گیا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، اسی کی نامی لگے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو. اب یہ دو چیزیں بتائیں، ایک ما انزل اور ایک من دونی. ماں مطلب قرآن ہے، حدیث ہے، باقی سب چیزیں من دونی میں داخل ہیں. ہم نے من دونی کو عمر کے ساتھ ملا دیا، خالص چیز رہی نہیں. جب خالص چیز نہیں رہی تو عبادت کا طریقہ تو یہ تھا، عبادت کا سبق تو یہ تھا، اللہ کے بندگی کا طریقہ یہ تھا، اس کو ہم نے مخلوق کر دیا، تو کیا وہ عبادت اور غلامی اور بندگی خالص رہے گی؟ وہ بھی خالص نہیں رہے گی. حالانکہ حکم ہے کہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، ہم نے بھی دین خالص دیا ہے، تم بھی عبادت خالص کرو. وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ذلک دین القیم. ہمارا حکم تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو خالص رکھے، ملاو دین میں نہ ہو، ورنہ عبادت بھی خالص نہیں ہوگی، عبادت بھی خالص نہیں ہوگی. سمجھ آئی بات؟ اور حنفاء یک طرفے ہو کر، یہ نہیں کہ اللہ سے بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی ملا، سب سے سب کے ساتھ تم نباہ رکھو، یہ ہمیں نہیں چاہیے. فرمایا خالص اللہ کے بن جاؤ، پھر اس کے بعد نماز ہے، زکات ہے، اعمال ہے، نیکیاں سارے کرو، یہ ہے سچا. تو دین اللہ نے دیا خالص، اسی کا نام ہے علم، اور یہی وہ علم ہے جس کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، عالم ہی اللہ سے ڈرتے، یہ وہ علم. قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، اسی علم کے لیے ہے، علم مانے اور بے علم دونوں برابر نہیں، وہ یہ علم جو خالص اللہ کی طرف سے آیا، تم نے اس کو مخلوط کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارا دین بھی مخلوط ہو گیا، دین بھی خالص نہیں رہا. اب آپ خود سوچیے، شرکی راہ کہاں سے کھلی، شرکی راہ کہاں سے کھلی، جب من دون ہی کو دین سمجھا گیا، من دون ہی کو مشعل راہ سمجھا گیا، من دونی کو نصب العین سمجھا گیا، جب ہی یہ بات مخلوط ہوئی. شرک راہ تم سنیے، اس کا میں حقائق بات نہیں کر رہا، دعویٰ نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم جن کو پوچھتے ہو، حل یسمعونکم استدعون او ینفعونکم ما یضرون، یہ دلیل کا مقابلہ تھا. تم نے جن کو پوچھتے ہو، ان کے لیے کوئی دلیل ہے؟ سب سے پہلی یہ کہ تم پکارتے ہو، کیا وہ پکار سنتے ہیں؟ پہلا مسئلہ. دوسرا
جس کی بندگی اور غلامی کی جاتی ہے اس میں دو جذبے ہوتے ہیں، یا تو اس کا خوف ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا اس کی سیوا کی غلامی کی خدمت کی طاقت راضی رہے، یا یہ ہے کہ اس میں لالچ ہے، کام اس میں پڑ گیا ہے، اب اس کے آگے پیچھے پھرنا ہے، اس کی غلامی کرنی ہے، اس کی حاضری آگے حاضری دینی ہے، خدمت کرنی ہے، سیوا کرنی ہے تاکہ وہ میرا کام کر دے، میری حاجت پوری کر دے۔ صحیح بات ہے، اللہ نے یہی کی سمجھائی، بدو خوفوں و تباہ، ان رحمت اللہ قریب المحسنین، اپنے اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے، اپنے اللہ کو پکارو لالچ اور تمہ رکھتے ہوئے، دونوں چیزیں، تمہ بھی اسے رکھو، لالچ بھی اسے رکھو، امید اور خوف بھی اسی کا۔ ترمذی شریف میں واقعہ امام ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، والد حسین رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے باہر سے آیا، چڑچڑا آدمی تھا، جوشیلا جذباتی، تو مشرقین نے ان کو بڑکایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ہمارے بابود کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بات غلط تھی، گالی تو آپ زبان کا ٹھیک نہیں، ہمارے علاقہ ادھر کوئی کہہ دے تو شاید ہو سکتا ہے کیا رسول اللہ سبھی سے ہوں گے، لیکن بس کہہ دیا تو جوش میں آ گیا، وہ بکتا ہوا گالیاں دیتا ہوا وہاں پہنچا، وہ بھی سب کرا دیتا، آدمی بہت ہی رش تھا، زحمہ تھا، موقع ملی تو اندر جائے، جب جگہ ملی اندر گئے تو اندر بھی وہ گالیاں دیتا بکتا بکتا پہنچا، آپ ہمارے رس سے پورے دے دے آگے بیٹھا، تو آپ نے کہا حسین یہ تو بتاؤ کتنے الہ پوچھتے ہو، کہا جی چھ سات نیچے ایک اوپر، کہا پھر بھی جانتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اچھا حسین یہ بتاؤ کہ امید لالچ کام میرا ہو جائے اس جذبے کے ساتھ کس کو پوچھتے ہو کہ وہ اوپر ہوتا ہے، ان سے کوئی امید نہیں، یہ بات ہوئی نا، اچھا ڈرتے ہوئے کس کو پوچھتے ہو کہ پکڑ لے کہ وہ اوپر والے سے، اب دیکھیں ان کے منہ سے بات نہیں نکل گئی، رسول اللہ خود ہی کہتے تھے جب اسے منہ سے بات نکل گئی تھا بول میں سلام اگر گر گیا، فرمایا حسین اب تو اسلام گیا، وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچی کہ یہ جذبے ہیں جو پوچھنے کے، ابراہیم صاحب نے کہا کہ آؤ یا فضل کو یا ضرور، یہاں بھی کوئی جذبہ ہے ان کے لیے، یا تو بھائی تمہیں امید ہے کہ ہمیں دفاع پہنچائیں گے، یا تمہیں ڈر ہے کہ نقصان رسائیں گے، تین سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، اب جواب کیا دیتے ہیں، ہاں یا نہ، ہاں نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ مطالبہ دلیل کا تھا پوری دلیل، انہوں نے کہا کیا بل وجدنا آبانا کذالک، یہ بات نہیں بلکہ بات ہی دوسری ہے، آپ ہم سے دلیل کے مطالبہ نہیں کیجیے، ہم تو نہیں مکلف، باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہم ان کو دیکھا کرتے رہتے، ہم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرو، انہیں کو ہم نے دیکھا، بس اتنی بات آگے پوچھے، اب کیا ہوا، سبب کیا بنا اس شرک کا، بت پرستی کا، کیا سبب بنا، سبب یہ چیز بنی کہ انہوں نے من دون ہی کو دین سمجھ لیا، باپ دادا کی باتوں کو دین سمجھ لیا، اس کو شریع سمجھ لیا، اس کو حق سمجھ لیا، قابل غرض سمجھ لیا، واجب اتباع سمجھ لیا، بس یہ مصیبت ہر جگہ پڑتی، سارا شرک دنیا میں گناہ بھی کرتا ہے، اگر قرآن حدیث میں گمرانی ہو کہ کوئی درگاہ اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی پوجا کی جگہ نہیں ہے، کسی کا نہیں، سارے معاملے ختم ہو جاتے، سمجھا، اس طرح بدعتوں کا دروازہ کھلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پیش کیا، قرآن نے گواہی دی الیوم اکملت لکم الدین علیکم نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا، میں دین آپ کے دین کو کامل کر دیا، نعمت پوری کر دی، یہی دین اسلام والی پسند کی، اب اور کیا چاہتے ہیں، دین مکمل ہو گیا، مکمل ہوگا دین کس کو کہتے ہیں، وہ مانگ سے ثواب ہوگا، جن کے بچنے سے، جن گناہ والے ان امال سے بچا جائے جن سے گناہ ہو، جس بات کا حکم ہو اس کی پیروی کی جائے، جس سے منع ہو سے رکا جائے، جو اچھی بات ہو وہ لی جائے، جو بری ہو سے بچا جائے، اس کا نام دین ہے کوئی اور ہے، تو وہ تو مکمل ہو گیا، اب آپ کے پاس کون سی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے، بری پیدا ہو سکتی ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے؟ جو بات آپ کے زمانے میں دین کی پر وجہ سے دین بنی، نہ تو کہتے ہیں تاج و تخت ختم وہ زندہ بات، نہ تو آتے ہیں. میں انہیں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا خاتم نبیین کون ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. ختم نبوت کا تو نعرہ لگاتے ہو، جلسے بھی کرتے ہو، اشتہارات نکالتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا خاتم نبیین کون ہے؟ پھر یہ تو واضح کرو. اگر کوئی دوسرا ہے تو تمہیں نصیب ہو، ہمیں ضرورت نہیں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ دین و تعین کی یہ مذہب، یہ فکر، یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو دین کامل ہو گیا، وہی بندوں کی پھر کہاں سے تم نے بنایا؟ آپ نے جو کچھ دین بنایا، جو کچھ قوانین مذہب ہم آئے، جو کچھ حکم کیے، وہ تو وہی کے بنا تھا. اود ہو گیا، ختم ہو گئی، ختم. تو پھر کس کے پاس وہی مسئلے بتایا؟ کس کے پاس دے رہا مجھے مسئلے بتایا؟ قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. کتنی واضح آیت. فرمایا تم جو ہمارے رزق میں سے کہتے ہو کہ یہ حلال یہ حرام، یہ تمہارا کہنا دو باتوں میں سے خالی نہیں. ایک ضرور، یا تو اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے، کیونکہ حاکم تو وہی ہے، حلال حرام کہنا اسی کا کام ہے، یا تو انہوں نے آپ کو اذن دیا ہے کہ حلال کرو یا حرام کرو، یا پھر اللہ کا جھوٹ بولتے ہیں. تم چیز کسی کو حلال کہنے کا معنی کہ اللہ نے حلال کیا، کسی کو حرام کہنے کا معنی اللہ نے حرام کیا. اب اگر اللہ سے ثبوت ہے تو وہ ہے اللہ کا اذن، ورنہ تم اللہ کا جھوٹ بولتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذن ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم القبائح قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبلاغ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. بس اللہ نے آپ نے اختیار نے دیا، سمجھ آئی بات؟ اور کس کو دیا؟ کسی صحابی کو، کسی ایمان کو، کسی متحد کو، کسی قاضی کو، کسی جج کو دیا ہے؟ نہیں دیا. اگر نہیں دیا ہے تو پھر اس کو کیا کہنا؟ اس کی بات بڑا کام سمجھا، اس کی بات وزن دینا، یا اللہ کا اذن بتاؤ یا اللہ کا جھوٹ ہے. تو من دونہ ہی کو ما انزل کے ساتھ مخلوط کر کے ملا کر کے دین کو مخلوط کر دیا. جب دین مخلوط ہوا تو توحید سے سال رہی، سنت خالص رہی، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہوئی، سنت کے ساتھ بدعت کی ملاوٹ ہوئی، کئی سینکڑوں اقسام شرک کے توحید کے ساتھ مل گئے، ہزاروں اقسام بدعتوں کے توحید کے ساتھ مل گئے، سنت کے ساتھ ایک سنت اور لاکھوں بدعتیں، ایک بات توحید اللہ لاکھوں موتیں شرک کی. اب آپ اٹھیے دیکھیے، تمہاری کراچی میں کتنی جگہ ہے، باطل جاؤ کراچی میں کتنی جگہ ہے، کیا یہ سب قرآن کے حکم سے، حدیث کے حکم سے، یہ مندو نہیں ہے، معمول سے سوچو، خدا واسطے نئی بات نہ کرو، نئی بات میں ہاں ہاں نہ ملا، ہاں میں ہاں نہ ملا، ایمان سے کہو کہ ان کا وجود ماں اجنبی بنا پہ ہے یا مندو کی بنا پہ، معاملہ ختم. اسی طرح بدعتیں کئی حکمائے سامنے، یہ بدعتیں، یہ نیازیں، یہ کیا آئی، یہ ختم، یہ درود، یہ تعویذ، یہ وہ گندا سا، یہ کس کے حکم سے ہے، مندوری ہے یا معذر ہے؟ اس طرح جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا جو راستہ کھلا ہے مندوری سے کھلا ہے، کسی نہ کسی طرح سے. شراب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، شراب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، کوئی صورت اجازت نہیں دی، یہاں تک کہا ماس کا کثیر ہوں تو قلیل ہوں، یعنی جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک کتھا بھی ہاں مانا، کوئی اجازت نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اللہ تخلو خمار خلن، کیا ہم شراب کی شوقہ بنا لیں؟ ہمیں اللہ نے ہم نے راستہ بند کر دیا، بنانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب والا. سبھی مل یعنی پورے دروازے اس کے بند کر دیے، کیا کئی دروازے کھل گئے، ہدایات اٹھا کے جائیں کہ حرام وہ ہوگا جب جو پیارا نشہ کرے گا، اگر نو پیارے پیارے پی جائے نشہ نہیں ہوتا ہے، دسویں پر ہوتا ہے،
تو پھر دسواں جو ہے وہ حام نوحل ہے.
اور پھر عیاشی کے لیے نہ ہو طاقت لینے کے لیے اگر اشعار استعمال کیا تاکہ میں نماز تجدید میں کھڑا ہو جاؤں. اب دیکھو عبادت پہ استعمال ہوتی ہے آرام سے, یہ ہے دین. مثال تحفظ پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, طاقت ہے مجھ میں, اس لیے پیے تو کوئی حاجت نہیں. بتاؤ خدا کے واسطے یہ من دونی ہے یا معوذ ہے؟ من دونی ہی کو معوذ سے ملا کر کئی خراب ملا کر, سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ جو تعلیم ہم کو دی وہ یہ دی ہے کہ اسی نے علم جو دیا ہے اسی کو لے لو. ہر ایک کو علم اس نے دیا ہے, ہر ایک کو سمجھ اس نے دی ہے. الم تعلم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والطور, ساری چیزیں اللہ کے سجا کر دی, سورج چاند ستارہ پہاڑ جانور درخت سب اللہ کے سجا کر. وَإِن مِّن شَيْءٍ اللَّهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْفِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ الْأَرْضُ تَخْوَى النَّصْبِيَ, ساتوں آسمانوں ساتوں زمین ہر چیز جو کچھ بھی ہے ایک دن کا ہوتا ہو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے, کوئی اللہ کی بات سے خالی نہیں. تو بتاؤ انصاف کرو یہ علم تم سے کہاں گیا؟ جو علم اللہ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ جس سے انسان اللہ کو پہچان سکے, علم وہ تھا جس سے دین کو پہچان سکے. تو فرمایا یہ اللہ کا علم. ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ مؤثر ہوئی فرعون لاجواب ہوا, بتائیے بتاؤ پھر تمہارا کم سارا ہوا, کون سا تمہارا رب ہے اس کو رب مانتے ہیں؟ رب تو میں, ارے رب کو لا تھا وہ تو میں ہوں, تم نے کون سا دوسرا بنایا؟ میں تو اس کو بتا دوں رب العالمین ہوں, سب جہانوں کا رب ہوں, جس کے اندر انسان حیوان پرندے چرندے اور درندے چھوٹے چھوٹے جانور بڑے سب اس میں آ جاتے ہیں, سب کا جو ہے رب العالمین, جو غیر چیزیں جوادات ہیں نبادات ہیں بے جان جو سب کا محافظ ہوئے مسلمان, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ارے سوچو تمہاری زمین اس ملک سے باہر نہیں ہے, تمہاری حکومت میں اس باپ کی نام کا نام پر بولتا ہوں جو پورے دنیا میں آسمان و زمین و سب کا جو ہے وہ مالک ہے, رب ہے انہیں. قوم کو الا تستمعوا, سنتے نہیں ہو کیا کہتا ہے؟ قوم کو کہا الا تستمعوا, سنو تو کیا کہتا ہے؟ تم آئے تمہارے آبا اجداد سب کو کس نے سنبھالا؟ یہ تو آج آیا ہے. حکیم کا کہتا ہے کہ رسول مجھے دیوانہ معلوم ہوتا ہے, فرعون کہتا ہے دیوانہ معلوم ہوتا ہے. دیوانہ تو تو ہے, قال رب المشرق والمغرب ان کنتم تعقلون, دیوانہ تو تو ہے, عقل ہو تم سوچو تمہاری حکومت کہاں تک ہے. یہ تو وہ بادشاہ ہے وہ مار گئے مشرق سے مگر چلے جاؤ, چلتے رہو دنیا ختم ہوگی, اس کی بادشاہ ختم نہیں ہوگی. جناب اعلی سفر ہم کیے ہیں آٹھ آٹھ نو نو دس دس گھنٹے ہوائی جہاز میں, ہر چل 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 ہی چل چل ہی چل, صبح شام صبح شام, وہی چاند وہی سورج وہی دن وہی رات, کہاں دنیا ختم ہوگی. یا ماشاء اللہ جن بھر تم تنخواہ میرا کہا ہے سوا کل سنا اپنے خلاف سوچا, نکلو اگر تمہیں ہمت آئے, کوئی میرے سوا کسی معبود کو چاہتے ہو تو نکلو میرے آسمان سمجھ سے, اگر نہیں نکل سکتے ہو مان تو سمجھ آئے گا. تو پھر کہا جی کون تمہارا بنا رب ہے؟ ہمیں سن پہچان سے اے رب میرا وہی ہے جو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کو سکھایا, سکھانے والا رب تو ہی. تو اپنا زمانہ یاد کر, ماں کی پرزکت کا تم نے ماں کو پوچھنا شروع کیا کسی نے مجھے سکھایا,
ابھی تو حکومت کا فن بھی سیکھی ہو، مارنا بھی سیکھی ہو، ذبح کرنا بھی سیکھی ہو، عیاشی مکاری بھی سیکھی ہو، یہ تو وہ کس نے سکھایا؟ ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو پھر منع اس کا یہ کہ ہمارا طریقہ غلط ہے کہ ہاں غلط ہے گھبرائی. تو اچانک جو اتنی صدیاں گزر گئیں، اتنے بزرگ گزر گئے، وہ کہاں گئے، ان کا کیا حال ہے؟ جسے آج کہتے ہیں یہ سارے گمراہ ہو گئے. ہم کہتے ہیں انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں تھی، انہوں نے آیتیں دیکھی نہیں تھی، سارے گمراہ ہیں. وہی سوال فرعون نے کیا، ان کا استاد فرعون ہے نا، یہ جو سوال کرتے ہیں ان کا استاد تو وہی بڑا، اسی نے یہ سوال کیا کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے، اتنی صدیاں جو گزر گئی وہ بھی گمراہ تھے. ان کا مطلب تھا لوگوں کو جوش دلانا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ سب بزرگوں کو سب کو گمراہ کرتے تھے، لوگ جوش میں آ جائے، بات نہ سمجھے، بات دب جائے، جوش میں آ جائے، یہی طریقہ اس نے اختیار کیا. اس نے کہا بابا اس سے میرا کیا واسطہ، گناہ ثواب کا بدلہ اس کے پاس ہے، اگر وہ اچھے تھے اس کو بھی جانتا ہے، برے ان کو بھی جانتا ہے، میں کوئی حاکم تو نہیں بہران دے. ہمارے پاس وہی جواب، ہم یہی جواب دیتے جو فرعون نے کو جواب دیا، موسیٰ کو وہی جواب دیتے. بابا ہم اسے کیوں پوچھتے، ہمارا وہی جواب ہے، ہمارا یہی جواب ہے کہ بس وہ علم اللہ کے پاس ہے، جو کہے اس کی مرضی. وہ نہ بھولا ہوا ہے نہ گمراہ ہے. یہ عیسیٰ کے اندر ارشاد ہے، فرمایا قال ربکما 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 یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں بھائی جو آئے ہو، تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، اس نے ہر ایک چیز کو اپنے وجود، اس کے وجود کو عطا کیا، پیدا کیا. ثم ہدا، پھر سکھایا اس نے ہر ایک چیز، سکھایا. ہم اس کو مانگتے تو کیا؟ پھر کہتا ہے کہ قال فما بال القرون الاولى، جو اتنی صدیاں گزری ان کا کیا حال ہے، وہ کیا ہوگا، ان کے لیے کیا کرتے ہیں سب لوگ. قال علمها عند ربی، ان کا علم بھی میرے رب کے پاس موجود ہے. لا يذل ربی ولا ينسى، نہ ہمارا رب گناہ ہو سکتا ہے، نہ ہمارا رب بھول سکتا ہے، ان کو سب معلوم ہے، اسی نے بھیجا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اسی کی کثرت یا آبا جات کی باتوں میں غلطی نہ کھاؤ. علم قرآن حدیث ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ ہدایت حاصل ہو، اور شرک سے، بدعت سے، برائیوں سے، ہر طرح سے بچنے کا یہی طریقہ ہے. اگر آپ نے من دونی کو ساتھ ملایا، اس کو دین سمجھا، تو پھر آپ کو صحیح راہ نصیب نہیں ہوگی. صحیح راہ جب نصیب ہوگی، یک طرفہ ہوگی، قرآن حدیث کو مانو گے، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.